من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. یہ سورت سورہ عنکبوت ہے. عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں. ویسے تو تمام سورتوں کے نام توقیفی ہے، لیکن مفسرین وجہ تسمیہ کو بیان کرتے ہیں کہ اس سورت میں عنکبوت کا تذکرہ ہوا ہے، اس وجہ سے سورت کا نام عنکبوت ہوا ہے. یہ اللہ تعالی کی عجیب و غریب مخلوق ہے. آٹھ پیر ہوتے ہیں اور چار آنکھیں اس کی ہوا کرتی ہیں، اور یہ بڑا قانع جانور ہے، قناعت پسند ہے. وہ ایک جالہ بنا دیتا ہے، اور اس جالے کے اندر جو جانور پھنس جائے بس اسی کو وہ اپنی غذا بناتا ہے. اس کے سوا تو اپنے جالے میں پھنسنے والے جانور کو غذا بنانا یہ اس کی قناعت پسندی کی بات ہے. سورہ عنکبوت 85 نمبر کے اوپر نازل ہوئی، 80 اور 5. سورہ روم کے بعد اور سورہ مطففین سے پہلے اس کا نزول ہوا ہے. ماقبل میں سورہ قصص کے ساتھ اس کی مناسبت دو تین طریقوں سے ہو جائے گی. ایک تو سورہ قصص میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بطور عبرت کے بیان کیے گئے، اس طرح اس سورت کے اندر بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات بطور عبرت کے ذکر کیے گئے ہیں. واقعات انبیاء کے بیان کے اعتبار سے دونوں میں مناسبت ہوگی. ایک رب سے اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ قصص کے اخیر کے اندر توحید کی باتیں چل رہی تھی، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو. تو ظاہر بات ہے کہ توحید کے اوپر عمل، توحید کا عقیدہ اور توحید کی اشاعت، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اسی آزمائش کو اس سورت کے شروع کے اندر ذکر کیا گیا ہے. شان نزول کے سلسلے کے اندر ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ مدینہ منورہ سے ایک خط گیا مکہ مکرمہ کے اندر، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین مقیم تھے اور جنہوں نے ہجرت کی نہیں تھی، ان حضرات کے نام کے اوپر ایک خط گیا، اور اس خط کے اندر انہوں نے تازہ نازل ہونے والی ایک آیت لکھ کر کے بھیجی، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. تو یہ آیت سن کر کے، پڑھ کر کے جو صحابہ مکہ مکرمہ کے اندر مقیم تھے ان کے دل ہل گئے، اور انہوں نے عزم مصمم کر لیا کہ ہمیں ہجرت کر کے مدینہ جانا ہی جانا ہے. مشرکین نے ان کا پیچھا کیا، تو بعض صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، بعض صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچنے کے اوپر کامیاب ہو گئے. چنانچہ کس طرح ان کی آزمائش ہوئی کہ راستے میں تکلیف برداشت کرنی پڑی، بہت سے حضرات شہید بھی ہو گئے. تو اس بات کو انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, اور اس میں یہ بھی ہے کہ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاؤوا وصبروا وان ربک من بعدها لغفور رحیم. اس آیت میں بھی ان حضرات کی اس ہجرت کا تذکرہ کیا گیا ہے. نمبر دو, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جیسے صحابہ کرام کے متعلق نازل ہوئی کہ ان حضرات کو اللہ کے راستے میں بہت ستایا جاتا تھا, بہت تکلیف دی جاتی تھی ان کو, اور خاص کر کے جو مہاجرین صحابہ ہوتے تھے ان مہاجرین صحابہ کو تو بہت ستایا جاتا تھا. ہجرت کرنا بھی آسان نہیں تھا. جو بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے کی بات کرے تو ان کو گھیر لیتے تھے, روک لیتے تھے, باندھ لیتے تھے, قید کر دیتے تھے, ستاتے تھے. تو ہجرت بہت دشوار تھی. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. بعض صحابہ کرام نے کفار کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری مدد کے لیے دعا کر دیجئے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل, یہ سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام جن کا نام مہجہ ابن عبداللہ, ان کے بارے کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس لیے کہ غزوہ بدر کے اندر سب سے پہلے وہ مسلمانوں کی صف سے آگے نکلے تو عامر حضرمی نے ان کو تیر مار کر کے شہید کر دیا. اللہ کے راستے میں یہ سب سے پہلے شہید ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان کو بلا کر کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. سب سے پہلے جنت کے دروازے کی طرف ان کو بلایا جائے گا اللہ کی طرف سے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ پہلے تو مسلمانوں کو صرف ایمان کا حکم دیا گیا کہ تم کو ایمان قبول کرنا ہے, بعد میں دھیرے دھیرے زکات کا حکم آیا, نماز کا حکم آیا, دوسرے اسلام کے قوانین آئے, تو صحابہ کو اس کے اوپر عمل کرنا شاق گزرا, ان کو بہت بھاری لگتا تھا اس کے اوپر عمل کرنا. تو ان کو سمجھانے کے لیے آیت نازل ہوئی کہ بھائی دیکھو, ایمان لانے کی بات تو اعمال کے لائن کی آزمائشیں آئے گی, ان کو مختلف احکام کو پورا کرنے کی آزمائش کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا. جو شخص سورہ عنکبوت کو خواب کے اندر اپنے آپ کو پڑھتا دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بشارت ہے کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت اور آزمائش نہیں آئے گی. الف لام میم, کیا لوگوں نے ایسا سمجھ لیا کہ وہ زبان سے کہہ دے دے کہ ہم ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, ان کی آزمائش نہیں ہوگی, ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے نہیں؟ آزمائش ہجرت کے ذریعے سے بھی ہوگی, آزمائش جہاد کے ذریعے سے بھی ہوگی, آزمائش نفسانی خواہشات کو چھڑوانے کے ذریعے سے بھی ہوگی, آزمائش جانی اور مالی مصیبتوں کے ذریعے سے بھی ہوگی, اور آزمائش عبادت کے اوپر استقامت کے ذریعے سے بھی کی جائے گی. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا, ہم نے, اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلوں کو بھی آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, کون لوگ ایمان کے دعوے کے اندر سچے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ظاہری طور کے اوپر معلوم کرنا چاہتے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور کون جھوٹے ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی ضرور بضرور جان لیں گے. देखो काजी भी इसमें फाइल का सेगा है कि झूठ उनकी आदत बन चुकी है, उसकी तरफ इशारा है। सदकु फैले माजी है कि उन लोगों ने किस्ब छोड़ करके अब सिद्क अपना ही लिया है और सिद्क के ऊपर वो साबित कदम हो गए, इसलिए उसको माजी का सेगा लाकर के उसको ताबीर किया गया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता था कि अल्लाह ताला के इल्म में तो हर चीज है, कौन ईमान के अंदर पक्का है और कौन ईमान के अंदर कमजोर है, फिर ये क्यों कहा गया फलयालमन्नल्लाहुल्लदीना सदको। उसका एक जवाब ये दिया कि इल्म मुशाहदा, यानी अल्लाह ताला जाहिरी तौर पर उनको देखना चाहते हैं, उन लोगों को जाहिर करना चाहते हैं कि अल्लाह सुबहानहु व ताला के ऊपर उनका ईमान कितना है और उनका ईमान किस दर्जे के अंदर है। तो अल्लाह के इल्म में तो है लेकिन जाहिर भी करना है अवाम के सामने, लोगों के सामने। और जाहिर कब होता है इंसान? आजमाइश के मौके के ऊपर। आजमाइश के अंदर अगर ईमान के तकाजों को पूरा करे तो वो सच्चा मोमिन, और आजमाइश के अंदर ईमान के तकाजों को पूरा ना करे तो उसके ईमान के अंदर कमी। तो अल्लाह लोगों के सामने उसको जाहिर करना चाहते हैं। बाद हजरात ये फरमाते हैं कि ये कलाम मखलूक के मकाम पर उतर करके किया गया है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से ये तस्वीर नकल की है कि मखलूक के मकाम पर तनज्जुल करके ये कलाम किया गया है। जैसे कि कोई बड़ा आदमी किसी बच्चे के साथ बात करना चाहता है, छोटा बच्चा, वो बच्चों के अंदाज के अंदर वो भी बात करता है, तो इस तरीके से ये मखलूक के मकाम पर तनज्जुल करके कलाम है कि लोग दुनिया के अंदर सच्चा और झूठा पहचानते हैं आजमाइश के जरिए। इस तरीके से गोया अल्लाह ताला भी आजमाइश के जरिए सच्चे और झूठे को पहचानना चाहते हैं। ये अवामी मजाक का कलाम है। बाकी अल्लाह ताला तो शुरू ही से जानते हैं कौन मुती, कौन फरमाबरदार, कौन नाफरमान। लेकिन हुज्जत ताम करने के वास्ते अल्लाह ताला उनको मौका देते हैं कि कौन आदमी अपने इख्तियार से हिदायत का रास्ता अपनाता है, कौन गुमराही के ऊपर जाता है। तो अल्लाह को तो इल्म अज़ली से मालूम, लेकिन हुज्जत ताम करना जाहिर के अंदर भी। तो अल्लाह सुबहानहु व ताला ने इस एतबार से इन लोगों को खोल करके सबके सामने जाहिर किया। और देखो आजमाइश दीन के अंदर पुख्तगी के एतबार से होती है, जो जितना बड़ा दीनदार इतनी बड़ी उसके ऊपर आजमाइश। अल्लाह के नबी सबसे बड़े दीनदार, लिहाजा अम्बिया अलैहिस्सलाम पर सबसे ज्यादा आजमाइश, अशद्दुन नास बलान अल अम्बिया, सबसे ज्यादा आजमाइश अल्लाह के नबियों को। सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर जो उनके ज्यादा करीब हो उनके जैसा हो, अल्लाह ताला उनसे ऐसी ज्यादा आजमाइश लेते हैं। अन्नास, अन्नास के अलिस्लाम को बाद हजरात ने अहद का मुराद लिया है, तो उस वक्त के ऊपर ये कहा जाएगा कि खास खास लोगों की अल्लाह ताला आजमाइश लेते हैं, यानी मुखलिसीन मोमिनीन की। और बाद हजरात ने इसको जींस के लिए मुराद लिया है, तो उस सूरत में ये कहा जाएगा कि हर हर फर्द की आजमाइश कोई जरूरी नहीं, चंद लोगों की आजमाइश हो जाए तो भी काफी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी जहन में रखनी चाहिए कि हमेशा आजमाइश गलत और सही को जाहिर करने के लिए नहीं हुआ करती, बल्कि और भी उस आजमाइश के मकासिद हुआ करते थे। बाज मरतबा गुनाहों की माफी, बाज मरतबा दर्जात की बुलंदी, बाज मरतबा कोई बड़ा इनाम देने के लिए, ये भी आजमाइश के मकासिद होते हैं। ہر مرتبہ صحیح کیا غلط کیا، سچائی ایمان کی کیا ایمان کی تکذیب کیا، اس کے لیے ہر مرتبہ آزمائش نہیں ہوا کرتی. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مقصد کے حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ شرط اول ہے. اور دیکھو کسی کام کے اندر مخلصین اور منافقین خلط ملتے رہے تو اس سے بھی کام کو بڑا نقصان ہوتا ہے. اسی لیے خیریت اسی میں ہوتی ہے کہ منافقین کو چھانٹ کے الگ کر دیے جائے اور مخلصین چھانٹ کر کے الگ رہے تاکہ ان کے ذریعے سے کوئی نقصان نہ ہوئے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مکہ مکرمہ کے اندر حضرت سلمہ ابن ہشام، حضرت عیاش ابن ربیعہ، ولید ابن ولید، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ حضرات مکہ مکرمہ کے اندر مقیم ہو گئے تھے. ان لوگوں کے متعلق خاص طور پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. شاہ عبد القادر صاحب مجیع القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی یہ دو آیتیں مسلمانوں کے متعلق ہیں جن کو کافر لوگ ستایا کرتے تھے، اور آگے والی یہ آیت کافروں کے متعلق ہے جو مسلمانوں کو ستاتے تھے. چنانچہ ان کافروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ڈانٹ پلائی جا رہی ہے. ہم حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، یہ تنبیہ ہے اور ان کو ڈانٹ دی جا رہی ہے کہ جو لوگ برے کام کر رہے ہیں یعنی شرک، نافرمانی، وہ ایسا خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کے بھاگ نکلیں گے، ہم سے بازی لے جائیں گے، ہم ان کے پکڑنے کے اوپر قادر نہیں ہوں گے، ہم ان سے انتقام نہیں لے سکیں گے. سا اما یحکمون، یہ لوگ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں. یحکمون مضاری کا صیغہ لایا گیا تاکہ قافیے کی رعایت ہو جائے. یفتنون، کاذبین، یحکمون، عالمین، نون والا قافیہ چلا آ رہا ہے، اس کی رعایت کے اندر جو ہے مضاری کی صیغے کے ساتھ اس کو لایا گیا. اور دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ غلط فیصلے کرنا ان کی عادت ہے، جو مضاری استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو یہاں ان نافرمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور تنبیہ دو طریقے سے ہو جائے گی. ایک تنبیہ یہ کہ اونچے اونچے درجات کو آزمائش کے بغیر آدمی نہیں پہنچ سکتا، یہ اوپر والی آیت کے اندر تنبیہ ہو گئی، اور اس آیت میں کافروں کو تنبیہ ہو گئی کہ تم ستانے والے آزاد مت سمجھو اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ تم کو پکڑ کر کے سزا دیں گے. من کان یرجو لقاء اللہ، جو آدمی اللہ سے ملاقات کے بارے میں ڈرتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کی ملاقات کرنی ہے، یا یہ کہ اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی مدت تو ضرور آ کر کے رہے گی، اور اس کو اس کے واسطے تیار رہنا چاہیے. لہذا مطیع کو اللہ ثواب دیں گے، نافرمانوں کو سزا دیں گے. اب دیکھو یہاں یہ مطلب بن نکالنا، آیت نے کیا کہا؟ جو آدمی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے مقررہ میعاد تو آ کے رہے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو آدمی اللہ کی ملاقات کی امید نہ رکھتا ہو اس کے لیے مقررہ میعاد نہیں آئے گی، یہ مفہوم اس کا نہیں ہے. یعنی یوں کہا جائے گا کہ جو آدمی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہو، تو اس کو آخرت کے اندر ثواب ملے گا، ایسی میعاد اس کی آ کر کے رہے گی. باقی جو لقاء کی امید نہیں رکھتا ہو اس کے لیے آخرت کی میعاد تو آئے گی لیکن اس کو وہاں ثواب اور اجر ملے گا نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی مجاہدہ کرتا ہے، دین کے خاطر مشقت برداشت کرتا ہے، دشمنوں سے لڑائی کر کے یا اپنے نفس سے مجاہدہ کر کے، تو اس کا فائدہ خود اسی کو پہنچے گا اور خود اس کا فائدہ اس کو ہوگا. یہ لنفسی لا منفعت کے واسطے ہے کہ مجاہدے کا فائدہ خود اس کو حاصل ہوگا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جہاد صرف تلوار چلانے کا نام نہیں ہے, اپنی نیکیوں کی کوشش کرنا, برائیوں سے بچنے میں لگے رہنا, یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے. اور مجاہدے کا فائدہ خود انسان کو ہوتا ہے, اس لیے مجاہدے کے اوپر وہ کسی کے اوپر احسان نہ جتاوے کہ میں نے اتنا بڑا مجاہدہ کیا, اور خود پسندی کے اندر مبتلا نہ ہو. ان اللہ لغنی عن العالمین, یقیناً اللہ تعالیٰ تمام عالموں سے, انسان, جنات, ملائکہ, ان کی عبادت سے بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں کہ کوئی اللہ کی عبادت کرے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم, اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے, ہم ان کو ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو اچھے کام وہ لوگ کرتے تھے ہم اس کا ضرور بضرور بدلہ دیں گے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے طرز عمل کی تاکید کی ہے. حسنا یہ بطور مبالغہ ہے, یعنی اچھے طرز عمل سے رہو, اچھے طریقے سے والدین کے ساتھ رہو, ان کی خدمت کرو, ان کا حق ادا کرو. کہتے ہیں کہ آیت کریمہ جو خاص طور پر آگے والا حصہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي, یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. یہ عشر مبشرہ میں سے ہے, اور عشر مبشرہ میں سب سے آخر میں انہی کا انتقال ہوا. جب یہ ایمان لائے تو ان کی والدہ تھی حمنا بنت ابو سفیان ابن امیہ, اس کو پتا چلا کہ میرا بیٹا ایمان لے آیا. حضرت سعد اپنی والدہ کی ضرورت کا بہت خیال کرتے تھے, بڑے خدمت گزار تھے, بڑے اپنے والدہ کی محبت کرنے والے تھے. جب پتا چلا کہ میرا بیٹا ایمان لے آیا تو اس بڑھیا نے قسم کھا لی کہ میں کھاؤں گی نہیں, پیوں گی نہیں, جب تک کہ میرا بیٹا دوبارہ پہلے جیسا ہو جائے, یعنی آبائی مذہب کے اوپر آ جائے. اس طرح اس نے قسم کھا لی, بھوک ہڑتال کے اوپر اتر گئی, اور مسلسل ایک روایت میں 3 دن اور 3 رات وہ اس طریقے سے رہی, ایک روایت میں کہ 1 رات 1 دن وہ بھوکی پیاسی رہی. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کو سمجھانے گئے کہ ماں, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1000 جان دی ہو اور تو بھوکی مر جائے, ایک ایک کر کے 1000 بار مرے, ایک روایت میں 100 کا لفظ ہے کہ 100 جانیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے اور تو بھوکی پیاسی رہے ہوئے اور ایک ایک کر کے 100 جان نکلے, تو بھی میں ایمان چھوڑنے والا نہیں ہوں. یہ ماں کو سمجھا گیا. لوگ ان کی ماں کو زبردستی منہ کھول کر کے کھانا پانی ڈالتے تھے, بہت نگال ہو گئی تھی, لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا. اس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوگی کہ انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن اطاعت اور فرما برداری کی بھی کچھ حد ہوتی ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمًا, اور اگر والدین تجھے زبردستی کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے بارے میں, جس شرک کے بارے میں کوئی دلیل نہیں, کوئی علم نہیں, کوئی جانکاری نہیں, تو فلا تطعهما, شرک کے معاملے کے اندر والدین کی اطاعت مت کرنا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, میری طرف تم سب کو لوٹ کے آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, تم جو عمل دنیا میں کرتے تھے وہ عمل میں تم کو بتلا دوں گا, اس کے مطابق جزا اور سزا ہوگی. دیکھو ان آیات کی روشنی میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان دین کے اندر پختگی حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن مختلف رکاوٹیں اس کو پیش آتی ہیں. ایک رکاوٹ تو آتی ہے کفار کی طرف سے عملی اور زبانی ایذائیں, دیکھو یہ ماں بڑھیا ہونے کے باوجود اڑ گئی, تو کفار کی طرف سے عملی اور زبانی ایذا رسانی انسان کو دین کے اندر پختہ ہونے سے روکتی ہے. نمبر دو زبانی جبر, چنانچہ ماں نے زبانی زبردستی کی, بیٹا کہ میں کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں. نمبر تین کافر بعض مرتبہ مسلمانوں کا اغوا کر کے, عملی اغوا یا جسمانی اغوا کر کے ان کو دین کے اندر جمنے سے رکاوٹ بنتے ہیں. نمبر چار مسلمانوں کے اوپر ضروریات کی تنگی, اس کی وجہ سے انسان ایمان کے اوپر پختہ نہیں رہ سکتا. حدیث میں آتا ہے قادل فقر یعود کفرن, فقر کی وجہ سے انسان کفر تک جا سکتا ہے. فقر ایسی چیز ہے, تو ضروریات زندگی کی کمی یہ بھی انسان کو دین کے اندر پختگی سے بہت سی مرتبہ مانے ہوا کرتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ اہل حق کو غالب رکھتے ہیں اور باطل کو اللہ تعالی ناکام فرماتے ہیں. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ کی بات اولاد نہ مانے اور ماں باپ اسی ناحق بات کے اوپر جمے رہے اور ناحق بات کو اولاد نہ مانے تو اللہ تعالیٰ اولاد کو صالحین میں داخل فرماتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین, اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم ان کو ضرور صالحین کی جماعت کے اندر داخل کریں گے. یہ صالحین کی جماعت کے اندر داخل کرنا یہ برزخی زندگی میں ہوگا, انتقال کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی صالحین کی ارواح جو برزخ میں ایک اجتماعی شکل میں ہوگی وہاں اس کو بھی داخل کر دیں گے. البتہ قیامت کے بعد حساب کتاب ہونے کے بعد حسب مراتب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے جنت کے مختلف درجات میں داخل کریں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی, اور لوگوں میں سے بہت سارے وہ بھی ہیں جو زبان سے یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے, پھر جب اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے خاطر ستائے جاتے ہیں تو لوگ جو ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درجے میں سمجھتے ہیں. یعنی جیسے خدا کا عذاب آیا ہو ایسے لوگوں کی تکلیف کو وہ لوگ سمجھتے ہیں. وَلَئِن جَاءَ, دیکھو اللہ کا عذاب آئے تو جس سبب سے عذاب آئے اس سبب کو چھوڑ دینے کا. تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ لوگ جو ہم کو تکلیف دے رہے ایمان کی وجہ سے تو نعوذ باللہ ایمان چھوڑ دینے کا. یہ ہے آیت کریمہ کا حاصل اور خلاصہ. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اور اگر اب آپ کے رب کی طرف سے, قسم ہے آپ کی رب کی طرف سے کہ اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ گئی, غنیمت کا مال مل گیا, لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, تو یہ منافقین کہنے لگتے ہیں کہ یقیناً ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہیں, یہ مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم بھی تمہارے ایمان والے بھائی ہیں, ہم کو بھی غنیمت میں شامل کرو. اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ, کیا اللہ تعالیٰ جانتے نہیں ہیں عالمین کے لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ اللہ ضرور جانتے ہیں کس کے دل میں ایمان ہے, کس کے دل کے اندر نفاق ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بے ضرور ایمان والوں کے دلوں کی ہر بات کو اور ایمان والوں کو بھی جانتے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور ضرور بے ضرور منافقوں کو بھی جانتے ہیں اور جان بھی لیں گے مختلف آزمائشوں سے. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم, کافر لوگ ایمان والوں سے کہنے لگے اے ایمان والو تم ہمارے راستے پر چلو. یعنی مسلمانوں کو گمراہ کر کے کافر لوگ اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں, اس اتبعوا سبیلنا، یعنی ہمارے جیسا مذہب تم بھی اپناؤ، ہم جیسے اعمال کرتے ہیں عقیدے رکھتے ہیں ایسے اعمال اور عقیدے تم بھی اپنا لو. اب تم کو یہ ڈر ہے نا کہ ہم اگر تم مسلمان لوگ ہمارے کافروں جیسے طریقوں پر چلو گے تو تم کو آخرت میں سزا ہوگی، تو گھبراؤ مت، آخرت کے اندر ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے اور تمہارے اوپر کوئی گناہ کا بوجھ نہیں آئے گا. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاهُمْ خَطَايَاكُمْ، آخرت کے اندر تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، اسی لیے ڈرو مت اور ہمارے طریقے کے اوپر تم لوگ عمل کرو چلو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، وہ کافر مسلمانوں کے گناہوں میں سے ذرا بھی نہیں اٹھائیں گے، کی جائے کہ پورا بوجھ اٹھائے ذرا بھی نہیں اٹھائیں گے. اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً یہ کافر تو بالکل جھوٹ بول رہے. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور یہ کافر ان مسلمانوں کے بوجھوں کو بھی اٹھائیں گے، اپنے بوجھوں کو، یہ کافر خود اپنے گناہوں کے بوجھوں کو بھی اٹھائیں گے اور اپنے گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ ان کے بوجھوں کو بھی اٹھائیں گے. ان کے بوجھوں کو یعنی جن مسلمانوں کو گمراہ کیا، جن انسانوں کو گمراہ کیا، جن انسانوں کو کفر کی طرف مائل کیا، ان لوگوں کے بوجھوں کو بھی اٹھائیں گے. کیا مطلب ہوا؟ اتدلوا علی الشر کفائلہ، جو برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ برائی کرنے والے کے درجے کے اندر، لہذا وہ برائی کرنے والے کی بد عملی کا وبال برائی کرنے والے کو بھی ہوگا اور اس کی بد عملی میں سے ایک حصہ اس کو بھی ملے گا، خود رہنمائی کرنے والے کو، لہذا وہ ان کے گناہوں کو بھی اٹھائیں گے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جنہوں نے گمراہ کرنے کا کام کیا دوسروں کو، وہ دوسرے کا یعنی جو گمراہ ہو چکا، دو ہے، ایک گمراہ کرنے والا اور ایک جو گمراہ ہو چکا، وہ دو فرد ہے. تو گمراہ کرنے والا گمراہ ہو چکا اس کے تمام بوجھوں کو نہیں اٹھا لے گا کہ جس کی وجہ سے وہ گمراہ شدہ آخرت میں بالکل بری پاک بے گناہ ہو جاوے، ایسا مطلب نہیں آیت کریمہ کا، بلکہ آیت کریمہ کا مقصد کیا ہے؟ دونوں پکڑے جائیں گے، گمراہ کرنے والا بھی اور جو گمراہ ہوا وہ بھی، دونوں پکڑے جائیں گے. بوجھ اٹھا لینے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ جو گمراہ ہو چکا تھا وہ بالکل بری ہو جائے گا اور گمراہ کرنے والے ہی پر ساری ذمہ داری آ جائے گی، نہیں. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور بے ضرور قیامت کے دن سوال کیا جائے گا جو وہ تہمت باندھا کرتے تھے، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، یہ توبیخ اور تنبیہ کی جا رہی ہے ان کو. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ باری تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. جی أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. شروع سورة میں مضمون تھا آزمائش کا، جھوٹے لوگ ہمیشہ سچے لوگوں کے راستے میں کانٹے بونے اور ڈالنے کا کام کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے سچے لوگوں کو آزمائش پیش آتی رہتی ہے. انہی سچے لوگوں میں ایک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کو ان کی قوم نے ان کی راہ میں کانٹے بوئے اور ڈالے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو بڑی آزمائش ہوئی. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو بہت ستایا، تو امت محمدیہ کے لوگ جس طرح نوح علیہ السلام کو ستایا گیا انہوں نے صبر کیا، ایسے تم کو بھی آزمائشوں کے اوپر صبر کرنا، آزمائش کو برداشت کرنا ہے. دوسرا اشارہ اس میں اس طرف کہ نوح علیہ السلام جس طرح کشتی میں سوار ہوئے اس طرح آپ کی امت کے لوگ بھی کشتی میں سوار ہو کے حبشہ کی ہجرت کریں گے, اور جس طرح کشتی کے بعد ان کو نجات اور عزت ملی اس طرح حبشہ کے بعد ان لوگوں کو بھی نجات اور عزت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, کافروں کی مصیبتوں سے ان کو نجات ہو جائے گی. پکی بات یہ ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, عبد الغفار ان کا نام تھا یا یش کر ان کا نام تھا یا سکن ان کا نام تھا, یہ سب سے پہلے اللہ کے نبی ہے جن کو کفر شرک کا مقابلہ کرنا پڑا اور ایذائیں بھی ان کو بہت برداشت کرنی پڑی. فَلَبِثَ فِيهِمْ, وہ اپنی قوم کے درمیان میں 1000 سال تک مقیم رہے مگر 50 سال, یعنی 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کا کام انجام دیا. دیکھو ایسا کیوں کہا گیا 1000 سال مگر 50؟ بعض مفسرین نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ تخمینی عدد کے بجائے حتمی اور یقینی عدد بتانے کا یہ طریقہ ہے. دیکھیے عدد میں تخمین کہ ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 برس رہے ہو, اور اتنی لمبی مدت اگر بتلائی جائے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی تخمینہ بیان ہو رہا ہے, اس لیے یہ بتلانا ہے کہ یہ کوئی تخمینہ نہیں ہے, اندازہ نہیں ہے, یہ یقینی چیز ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں رہے ہی رہے دعوت کے کام کے واسطے. دوسری بات یہ ہے کہ 1000 کا عدد سن کر کے سامنے والے کے اوپر ایک اثر پیدا ہو, وہ ہو 1000 سال نوح علیہ السلام رہے, اتنی طویل ترین مدت, لہذا جو اس کا مقصد ہے سامنے والے کو تسلی دینے کا اور تلقین کا وہ کامل طور پر پورا ہوتا ہے. تو 1000 کے لفظ کے اندر شان ہے, عظمت ہے, اس وجہ سے یہ تعبیر اختیار کی گئی. دیکھو دنیا کے اندر جو تجارت کے ماہرین ہوتے ہیں نا, وہ تجارت میں کیا کرتے ہیں, کسی چیز کی 1000 قیمت ہو تو وہ 1000 نہیں لکھیں گے, کیونکہ وہ سامنے والے پر اثر ہوتا ہے 1000, وہ لکھیں گے 999, تو ان کو کچھ ہلکا لگتا ہے, اچھا 999 1000 نہیں ہے. تو یہ ایک انداز ہے کسی چیز کی بڑی عظمت اور شان میں کمی کرنے کا. الف اس کے اندر شان اور عظمت ہے, اسی لیے الف ذکر کر کے پھر خمسین کا اس کے اندر استثناء کیا گیا. پھر دیکھو آیت میں 2 لفظ استعمال ہوئے, پہلے سنتن کا لفظ آیا, پھر آمن کا لفظ آیا. اہل عرب کی عادت یہ ہے کہ قحط سالی کو جدت سے تعبیر کرتے ہیں, قحط سالی کو سنت سے تعبیر کرتے ہیں, اور خوشحالی کے دنوں کو عام سے تعبیر کرتے ہیں. خوشحالی کا جو سال گزرتا ہے اس کو عام, اس لیے بولتے ہیں کل عام وانتم بخیر, اور جو مصیبت اور قحط سالی کے دن آتے اس سال کو وہ لوگ سنتن کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. یہاں پر یہ بتلانا ہے کہ 1000 سال یہ تو گزرے تکلیف سے, پھر جو سال آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی راحت اور آرام کے آئے. اس میں اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہجرت سے پہلے تکلیف اٹھائے گی, ہجرت کے بعد عام یعنی راحت والے سال ان کو دیکھنے کو ملیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو تسلی دینا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 1400 سال ہوئی, اور ایک قول میں 1050 سال کی آپ کی عمر ہوئی, ایک قول میں 1200 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی, اور طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 60 سال تک زندہ رہے. اور بات کہتے ہیں کہ طوفان کے بعد تک اس سے بھی زیادہ 60 سال یا یہ کہ 250 سال تک طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر زندہ رہے. 40 سال کی عمر کے اندر اللہ نے آپ کو نبوت کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا. کسی نے موت کے فرشتے نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضرت یہ 1400 سال کی عمر آپ کو کیسی محسوس ہوئی؟ تو ارشاد فرمایا ایسا لگا جیسے ایک مکان ہے, اس کے دو دروازے ہیں, ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے نکل گئے. کیسا لگتا ہے کہ ایسی 1400 سال کی عمر لگی مجھے. فاخذہم الطوفان, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو پانی کے طوفان نے پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست طوفان آیا. دنیا کا سب سے اونچے پہاڑ کے اوپر 40 زیرا پانی یا 15 زیرا پانی ہو گیا تھا. دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ کے اوپر ایسا بھاری بھرکم طوفان اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے اوپر مسلط کیا. 78 افراد کشتی کے اندر تھے, آدھے مرد آدھی عورتیں. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے جن سے دنیا چلی. فانجیناہ فاخذہم الطوفان وہم ظالمون, پانی کے طوفان نے ان کو پکڑ لیا حالانکہ وہ ظالم تھے, مشرک تھے, اس لیے ان کو طوفان آیا. فانجیناہ اصحاب السفینہ, ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے کشتی میں بیٹھنے والے ساتھیوں کو طوفان سے نجات عطا فرمائی. وجعلناہ آیتا للعالمین, اور ہم نے اس کشتی کو, اس طوفان کو تمام عالموں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا. چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کا پانی کے اندر تیرنا اور کشتی کے ذریعے ایمان والوں کا بچ جانا, یہ سب چیزیں اللہ تعالی نے ایک اپنی قدرت کی نشانی بنا دی. ابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه, ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے دنیا کی تمام لذتوں سے جو لذت تم کو مل رہی ہے, تم بتوں کی جو عبادت کر رہے ہو اس کے مقابلے میں ایک اللہ کی عبادت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم لوگ جانتے ہو, اگر تم خیر اور شر کو جانتے ہو, حق اور باطل کا امتیاز کرتے ہو تو توحید کو اپنا لو. بعض حضرات نے ان کنتم تعلمون کا مطلب ہی بیان کیا, اگر تمہارے اندر علم ہے اور تعصب اور ضد سے تم لوگ پاک ہو تو توحید کو اپنا لو. بعض نے کہا ان کنتم تعلمون, اگر تم اہل علم اور اہل تمیز ہو تو اللہ تعالی کی عبادت کو اپنا لو اور اس کے عذاب سے خوف پیدا کر لو. عذاب کے مقابلے کے اندر عبادت بہتر ہے. تم جس مذہب پر چلتے اس کو چھوڑ کر موحد بن جاؤ. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا, یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جن بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ تو خالی ایک پتھر کے بنائے ہوئے بت ہے. وتخلقون اشکا, اور تم نے ایک بات گھڑ رکھی ہے کہ یہ بت بھی اللہ کے شریک ہے. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا, یقیناً جن کی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہو وہ تم کو روزی دینے کے اوپر قادر نہیں ہے. فابتغوا عند اللہ رزقا, رزق تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تلاش کرو. واعبدوه, اللہ کی عبادت کرو. واشکروا له, اللہ کا شکر کرو. الیہ ترجعون, اسی اللہ کی طرف تم کو آخرت کے اندر لوٹا کر کے لے جایا جائے گا. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, یہ وَإِن تُكَذِّبُوا سے مفسرین نے دو احتمال ظاہر کیے. بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے کلام کا تتمہ ہے, بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو خطاب فرما رہے ہیں. اور اگر تم لوگ جھٹلاؤ گے, یعنی یہ مکہ والو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے, یا ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا ये लोगों अगर तुम मुझे दिखलाओगे फकद कज्जब उम्मुम मिन कब्लिकुम, तुमसे पहले बहुत सारी उम्मत के रसूलों को दिखला चुकी और रसूल का काम तो है सिर्फ साफ साफ बातों को पहुंचा देना। लस्ता अलैहिम बिमुसैदिन, रसूल कोई दारोगा नहीं कि सर पर डंडा लेकर के बैठे और जबरदस्ती मार मार करके ईमान कबूल करवावे। ये रसूल का काम नहीं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। अवलम यरौ कैफ युब्दिउल्लाहु अल-खल्क ثم يعيده إن ذلك على الله يسير। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इंसानों को अल्लाह ताला समझने की दावत दे रहे हैं। यरौ से रुयत बसरी मुराद नहीं है, यरौ से जान कर समझना ये मुराद लिया गया है। क्या इन लोग देखते नहीं कि अल्लाह ताला ने मखलूक को पहली मर्तबा किस तरीके से पैदा किया, हालांकि कोई नमूना भी नहीं था, बगैर नमूने के अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक को पैदा किया। ثم يعيده, फिर अल्लाह ताला मखलूक को दोबारा पैदा करेंगे आखिरत के अंदर। देखो पहले युब्दिउ फैल के साथ लफ्ज अल्लाह आ गया, इसलिए दूसरी मर्तबा में सिर्फ जमीर का इस्तेफा किया गया। इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर, यकीनन अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। और दुनिया के अंदर भी बाज़ हज़रात ने युईदुहु में एक नुक्ता निकाला है, वो यूँ कहते हैं कि देखो दुनिया के अंदर भी इसका नमूना हमको देखने को मिलता है। एक साल दरख्तों पर जितने फल आए ऐसे ही फल आइंदा साल अल्लाह ताला दोबारा निकालते हैं। एक साल जैसी सब्जियां होगी दूसरे साल अल्लाह ताला ऐसी सब्जियां जो है निकालते हैं। सुम्मा युईदु इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर, अल्लाह ताला के लिए आसान है दुनिया में फलों को हर साल पैदा करना, सब्जियों को उगाना, इस तरह कयामत में दोबारा जिंदा करना, ये भी अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल आसान। قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق, اے نبی ان سے کہو کہ تم زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم سے پہلی مخلوق کو کیسے پیدا کیا, پھر کیسے ان کو موت دے کر ختم کر دیا۔ ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة, پھر اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے۔ لفظ نشأ عام ہے, ابدا اعادہ سب نشأ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ تعالیٰ تمام چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں جس کو چاہتے ہیں اس کو عذاب دیتے ہیں, جس پر چاہتے ہیں اس پر رحم کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ, تم اسی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ, تم زمین میں تھکا نہیں سکو گے تمہارے رب کو نافرمانی کر کے۔ ولاف السماء, اور آسمان کے اندر بھی تم بھاگ کر کے تھکا نہیں سکو گے, چھوٹ کے تم بھاگ نہیں جاؤ گے۔ اور بعض نے ولا من فی السماء مراد لیا ہے, یعنی آسمان والے فرشتوں سے تم بھاگ کے نکل نہیں سکو گے, اللہ تعالیٰ اللہ کے فرشتے تم کو پکڑ لیں گے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد حمایتی بھی نہیں ہے, اور کوئی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ولی محافظ, جو اللہ کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرے, نصیر اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے, ایسا کوئی نہیں ہے۔ لہذا ان بتوں کو معبود مت سمجھو, یہ اللہ کے یہاں تم کو کام نہیں آئیں گے۔